بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الله رضي الله وعلى دامت بركاتهم كواز تزكية والإصلاح كي أنو كي تشريح جو پچھلے چند مجالس سے سنایا جا رہا ہے گزشتہ ہفتہ مضمون یہ چل رہا تھا کہ تصوف میں تین چیزوں کی ضرورت ہے جو پورا مل کر ایک پیکیج بنتا ہے مجاہدہ معمولات کی پابندی اور شیخ کی صحبت حضرت والا دامت برکاتہم اس کا پورا نچوڑ اور خلاصہ آخر میں بیان فرما رہے ہیں حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ اسی کو ایک شعر میں سمجھاتے ہیں صحبت مرشد سے نسبت تو ملے گی مگر اجتناب معصیت ہو ذکر کا تکرار ہو یہ سالکین کے لیے بہت اہم سبق ہے صرف مراقبے اور اشغال میں رہنے سے کامیابی نہیں ہوگی یہ پورا پیکیج لینا پڑے گا معمولات کی پابندی بھی ضروری ہے اور شیخ کی صحبت بھی ضروری ہے شیخ اگر دور ہے تو فون خط و کتابت سے رابطہ رکھے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مکاتبت بمتابعت صحبت شیخ کے قائم مقام ہے شیخ کی صحبت بہت ضروری ہے مگر جا کر صرف بیٹھنا کافی نہیں ہے ایک مہینے دو مہینے کے بعد اپنے احوال بھی بتاؤ اور رہنمائی لو تو شیخ کی صحبت اطلاع و اتباع کے ساتھ معمولات کی پابندی اور معاصی سے اجتناب کے ساتھ یہ پورا پیکیج اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی نسبت عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ جس طرح ماں باپ کے واسطے سے ہمیں دنیا میں وجود عطا فرماتے ہیں اور استاد کے واسطے سے علم عطا فرماتے ہیں اسی طرح شیخ کے واسطے سے اپنی نسبت عطا فرمائیں گے مگر اس کے لیے تین چیزیں چاہیے معصیت سے اجتناب ذکر کا تکرار اور صحبت مرشد صحبت مرشد سے نسبت تو ملے گی مگر اجتناب معصیت ہو ذکر کا تکرار ہو آج بھی ولی بننا ممکن ہے اللہ تعالی شانہ نے ہر دور میں اونچے درجے کے اولیاء کرام دنیا میں بھیجے ہیں آج کل لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ بیعت ہوتے تھے مشائخ سے تعلق رکھتے تھے ان کو ولایت کے بہت اونچے مقامات ملتے تھے ہمارے زمانے میں ایسا کیوں نہیں ہوتا میرے بھائیو ہمارے زمانے میں بھی اولیاء میں کوئی کمی نہیں ہے کمی ہم میں آ گئی ہے کہ ہم اس پورے پیکیج پر عمل نہیں کرتے اور پہلے زمانے کے لوگ اس پورے پیکیج پر عمل کرتے تھے
قرآن میں اللہ تعالی شانہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو تم اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور بچو اور سچوں کے ساتھ رہو سچوں کے ساتھ رہو سچوں کی معیت سچوں کی کمپنی اختیار کرو کونو مع الصادقین صادقین کے ساتھ ہو جاؤ صادقین کے ساتھ رہو تو اللہ تعالی شانہ کسی چیز کا حکم دیں اور وہ پوسیبل نہ ہو ممکن نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ایک عقل مند شخص کسی اندھے کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے دیکھ یا مجھے مت دیکھ وہ دیکھ ہی نہیں سکتا اللہ تعالی شانہ نے ہمیں جب یہ فرمایا کہ تم سچوں کے ساتھ رہو، اور سچوں سے کون مراد ہے؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، تقوی والے، تقوی والوں کے ساتھ رہو، اور جو تقوی والے ہیں وہی اللہ کے ولی ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. تو خلاصہ یہ نکلا کہ وکونوا مع الصادقین کا معنی ہے وکونوا مع الاولیاء، ولیوں کے ساتھ رہو. تو ولیوں کے ساتھ رہنے کا ہمیں اللہ تعالی حکم فرما رہے ہیں، اور دنیا میں ولی کوئی ہے نہیں. تو جب دنیا میں کوئی ولی ہے نہیں تو اللہ حکم کیوں فرما رہے ہیں؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نے جب ہمیں ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے کا، ان کی کمپنی میں بیٹھنے کا، ان کے ساتھ رہنے کا، وقت گزارنے کا حکم فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر دور میں اولیاء کو اس دنیا میں رکھیں گے. تو آج بھی اولیاء موجود ہیں. اب رہی بات یہ ہے کہ اولیاء موجود ہیں تو پھر ہمیں وہ فائدہ کیوں نہیں پہنچتا جو پچھلے زمانے میں لوگوں کو اولیاء سے پہنچے تھے؟ تو جواب یہ کہ آج بھی فائدہ پہنچتا ہے. جن لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے وہ محسوس کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے پہلوں کو فائدہ پہنچا تھا ہمیں بھی پہنچا ہے الحمدللہ. ہمیں پہنچ نہیں رہا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ کیوں نہیں پہنچتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس لیے ہمیں فائدہ نہیں پہنچتا کہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو کام کرنا چاہیے وہ ہم کرتے نہیں. پورا پیکج ہم اختیار نہیں کرتے، مجاہدہ گناہوں سے بچنے کا، اپنے شیخ کی صحبت اور ساتھ میں کنسلٹیشن، اور تیسری چیز معمولات کی پابندی، ذکر کرنا اہتمام سے. یہ تین کام جب ہم لگاتار ایک مدت تک کریں گے، یہ نہیں کہ ایک ہفتے ایک مہینے کوشش کی اور پھر چھوڑ دیا، نہیں، لگاتار ایک مدت تک کریں گے تو ہمیں بھی انشاءاللہ فائدہ نظر آئے گا. فائدہ تو اول دن سے ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا. نظر کب آئے گا؟ ایک مدت کے بعد ہمیں بھی نظر آئے گا کہ نہیں فائدہ ہو رہا ہے. اس لیے بھائی ان کاموں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے آگے کیا ہے. جی،
بیعت تو الحمدللہ تقریباً سبھی ہو جاتے ہیں، سب کا مشائخ سے تعلق ہوتا ہے، مگر کمی اس کے بعد کے حصے میں رہ جاتی ہے. نہ ذکر و اذکار، نہ معمولات کی پابندی، نہ مجاہدہ. جو اعمال زندگی میں آ گئے ہیں ان پر ہم مطمئن اور قانع ہو جاتے ہیں، اور جو اعمال زندگی میں نہیں ہیں ان کی ہمیں بالکل پرواہ نہیں ہوتی. اگر ایک شخص نمازوں کا پابند ہو چکا ہے تو اس کا خوب اہتمام ہوتا ہے، یہاں تک کہ تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوتی، مگر غیبت کی جو عادت ہے اس سے بچنے کے لیے کوئی مجاہدہ نہیں ہوتا. اس کے بارے میں تو خیال بھی نہیں گزرتا کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے اور مجھے اس سے بچنا چاہیے، کوشش تک نہیں ہوتی. روزانہ کم سے کم محاسبہ ہی کر لیتے کہ دن میں کتنی مرتبہ غیبت ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں مجھے کتنا کنٹرول ہے، مگر نہیں، اس کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں ہے. اسی طرح بد نظری کے معاملے میں بھی کوئی کوشش نہیں. ایسا سمجھ لیا گیا ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. دوسری طرف نماز کا حال یہ ہے کہ پہلے دو پڑھتا تھا، پھر تین پر آیا، پھر چار پڑھنے لگ گیا، پھر پانچ پڑھنے لگ گیا. پہلے گھر پہ پڑھتا تھا، اب جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اب صفحہ اول میں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھ رہا ہے. نماز کو تو مقصد بنایا ہے لیکن بد نظری سے نجات پانے کو مقصد نہیں بنایا. اس لیے اس میں بالکل لاپرواہی ہے. تو میرے عزیزو، تین کام ضروری ہیں: مجاہدہ، معمولات اور صحبت شیخ. ایک سوال اور اس کا جواب. اب ایک سوال آپ حضرات کے ذہنوں میں گم رہا ہوگا کہ یہ بڑے بڑے مشائخ جیسے حضرت مولانا سعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہی ہے کہ یہ سارے حضرات روحانی اعتبار سے تندرست تھے، بیمار نہیں تھے. تو پھر یہ حضرات دوا کیوں استعمال کرتے تھے؟ ان کو دوا کی کیوں ضرورت تھی؟ دوا کی ضرورت تو بیمار کو ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو دوا کی ضرورت نہیں تھی، مگر دوا کو استعمال کرتے کرتے اس کے ساتھ ایسا انس اور لگا ہو جاتا ہے کہ بعد میں یہ چھوڑے بھی نہیں چھوٹتی، اور یہ اس درجے کے حضرات کے حق میں وٹامن کا کام دیتی ہے. اب یہ روحانی ترقی کا سبب بنتی ہے. تو یہ حضرات اگر مراقبے کو بالکل چھوڑ دیتے، اشغال کو بالکل چھوڑ دیتے، تو ان کو کچھ نقصان نہ ہوتا، لیکن کرتے رہیں گے تو مزید ترقی ہوگی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب ارشاد. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص کی ملاقات ہوئی. حضرت کے ہاتھ میں تسبیح تھی. وہ شخص بھی سمجھدار تھا. اس نے پوچھا کہ حضرت، یہ تسبیح تو ہاتھ میں اس لیے ہوتی ہے کہ غافل شخص کو اس کی برکت سے ذکر کرنا یاد آ جائے. آپ کا دل تو اللہ تعالی کی یاد میں ہر وقت مشغول رہتا ہے، آپ کو تسبیح کی کیا ضرورت؟ حضرت نے فرمایا کہ جس تسبیح کی برکت سے یہاں تک پہنچا ہوں، کیا اس کے ساتھ بے وفائی کروں؟ پہلے دل غافل تھا، ہاتھ میں تسبیح پکڑی تو ذکر کی توفیق نصیب ہوئی.
حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ یہ تسبیح جو ہے یہ مذکرہ ہے. مذکرہ کا معنی ریمائنڈر. جب یہ ہاتھ میں ہوتی ہے نا تو بہت ذکر ہو جاتا ہے، اور یہ ہاتھ میں نہیں ہوتی تو آدمی غفلت سے بیٹھا رہتا ہے. اب دیکھو، گھر میں صوفہ پر بیٹھے ہوئے ہوں تو ہاتھ میں تسبیح لے لو تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. تیسرا کلمہ چل رہا ہے، پہلا کلمہ چل رہا ہے، درود شریف چل رہا ہے، استغفار چل رہا ہے، اور اسے آپ جیب میں رکھ دو تو زبان بند ہو جائے گی، پھر ذکر نہیں رہے گا. تو ہاتھ میں تسبیح رکھنی چاہیے، اس سے اذکار پورے ہو جاتے ہیں. ہاتھ میں تسبیح رکھنی چاہیے، اس سے اذکار پورے ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک گننے کا آلہ ہے. اس کو آسانی سے آدمی گن لیتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس زمانے میں پتھر چن رکھے تھے. اب 100 مرتبہ کچھ پڑھنا ہے تو 100 پتھر گن کر کے انہوں نے رکھے تھے، اور وہ اس کے تو یہ تسبیح ہو گئی نا. یہ دانے جو ہے وہ دھاگے کے اندر ہے، اور وہ دھاگے کے بغیر کھجور کی گٹلیاں رکھتے تھے، پتھر رکھتے تھے. یہ تسبیح ہے، وہ اس زمانے کی تسبیح، یہ ہمارے زمانے کی تسبیح. اور اب آگے ہمارے یہاں ترقی کر کے وہ ٹک ٹک والی تسبیح پھر نکلی، اور آگے اور ترقی کر کے اب بالکل خاموش والی بھی نکلی، اور نمبروں والی. تو یہ تسبیح ہے گننے کے لیے. تو گننے کا جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو تسبیح جو ہے ہاتھ میں رکھنے سے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تیسرا کلمہ، پہلا کلمہ پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن پورا نہیں ہو پاتا، تو ہاتھ میں تسبیح لے لو اور مسجد سے گھر، گھر سے مسجد پڑھتے پڑھتے آؤ تو یہ ہو جائے گا. جب دوستوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس وقت بھی ہاتھ میں تسبیح رکھو، تو بات ہوتے ہوتے بھی آپ دیکھیں گے کہ جب ہمارا بولنے کا وقت آتا ہے تو یہ رک جاتی ہے، اور ہمارا سننے کا وقت آتا ہے تو یہ ذکر ایسے چلنا شروع ہو جاتی ہے آٹومیٹک. آپ کی اس طرف دھیان بھی نہیں جاتا. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ جو تسبیح ہے وہ تو بگینرز کے لیے ہے. اب آپ کا تو دل جاری ہو گیا, دماغ دل سب اللہ کے ساتھ ہے, تو لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں تو بھی آپ کا دھیان وہیں رہتا ہے, تو ہاتھ میں تسبیح کیوں لیتے ہیں؟ تو کہا کہ اسی تسبیح کی برکت سے تو یہاں تک پہنچا, اس لیے تسبیح کے ساتھ جو ہے وہ لویلٹی ہے, اسے چھوڑ نہیں رہا ہوں. چلیے.
پہلے دل غافل تھا, ہاتھ میں تسبیح پکڑی تو ذکر کی توفیق نصیب ہوئی, اور پھر ذکر کرتے کرتے اللہ تعالی کی یاد دل میں پیوست ہو گئی, تو جس چیز نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے کیا اسی کو میں چھوڑ دوں؟ زندگی کے آخری لمحات میں بھی ذکر نہیں چھوڑا. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جس دن انتقال ہوا اس دن بھی حضرت نے اپنا ذکر جہری نہیں چھوڑا. وہ ذکر کسی نے کسیت پر محفوظ کر لیا تھا اور وہ کسیت مجھ تک بھی پہنچی تھی. میں نے بھی کسیت سے وہ ذکر سنا ہے. میرے پاس اپنے سامان میں کسی جگہ یہ کسیت پڑی ہوئی ہوگی, اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے بیماری میں بھی اپنے معمولات نہیں چھوڑے. تو ہم جیسے سالکین جو روحانی بیمار ہیں, ہم اپنے معمولات کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ بیمار ہو کر بھی ہم دو دن مراقبہ کرتے ہیں اور چار دن چھوڑتے ہیں, دو دن ذکر کرتے ہیں اور پانچ دن چھوڑتے ہیں. صرف حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں, بلکہ ہمارے سارے اکابر میں سے آپ کو ایسا کوئی نہیں ملے گا جس نے اشغال اور معمولات کا اہتمام نہ کیا ہو. اللہ کا ذکر روزانہ 70,000 مرتبہ. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل دیکھیے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ذکر میں بڑھایا. چشتی سلسلے میں 12 تسبیح ہوتی ہیں, 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ, 400 مرتبہ الا اللہ, 600 مرتبہ اللہ اللہ, اور ساتھ میں 100 مرتبہ اسم ذات یعنی اللہ کا نام. اور پھر اسم ذات کو بڑھایا جاتا ہے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح میں لکھا ہے کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑھاتے بڑھاتے اسم ذات کے ذکر کو 70,000 تک پہنچایا تھا. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ پہلے نظام الدین میں فجر کی نماز کے بعد کے اجتماعی اعمال میں شریک ہوتے تھے, پھر وہاں سے فارغ ہونے کے بعد نظام الدین کے قریب ہمایوں کے مقبرہ ہے جہاں بہت خاموشی اور یکسوئی تھی, حضرت جی وہاں تشریف لے جاتے تھے, اپنا ذکر کرتے تھے اور چاشت کے وقت ظہر سے پہلے لوٹتے تھے. یہ پورا ذکر 12 تسبیح اور 70,000 مرتبہ اسم ذات روزانہ وہاں بیٹھ کر پورا کرتے تھے. جب آدمی اس طرح ذکر کرتا ہے تب اللہ کا ذکر دل میں بس جاتا ہے, بلکہ بال بال اور رواں رواں اس سے منور ہو جاتا ہے. اور پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جب ایسے اہل اللہ پر نظر پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, ان پر جب نظر پڑتی ہے تو دیکھنے والوں کو بھی اللہ یاد آ جاتا ہے. جن لوگوں نے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے وہ اس کی تصدیق کریں گے. میں نے بھی حضرت کو کئی مرتبہ دیکھا ہے, اور ویسے تو میری جوانی تھی بلکہ بچپنا تھا, اور بزرگوں کے بارے میں سوجھ بوجھ کے اعتبار سے میں بالکل نادان تھا, مگر میں اپنے دل کی کیفیت بیان کرتا ہوں کہ جب جب بھی تبلیغی اجتماع میں شریک ہوا تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوتا تھا. حضرت توحید پر بڑا زبردست بیان کرتے تھے. اس وقت بھی میں حضرت کا عاشق تھا اور آج بھی عاشق ہوں. ان کے بیانات مجھے بہت پسند تھے, میں ان کے بیان میں پورا محو ہو جاتا تھا. لیکن اس کے باوجود اندر میرے دل کا ایک حصہ اس بات کی تمنا میں رہتا تھا کہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ کب تشریف لے آئیں تاکہ ان کے چہرے کو دیکھ کر دل کو سکون پہنچاؤ. جیسے ہی مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان ختم ہونے کو آتا تھا تو حضرت مولانا سلیمان جھانجی رحمت اللہ علیہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ کو لے کر مسجد میں یا پنڈال میں داخل ہوتے تھے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بادلوں کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ایک دم بادل ہٹ گئے اور سورج نمودار ہوا جس کی وجہ سے چاروں طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی. میری ایک ہی چاہت میرے عزیزو, میری تو بس ایک ہی چاہت ہے کہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ لے, سب اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو جائیں, سب اللہ تعالیٰ کے ولی ہو جائیں. اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ تینوں کام کرنے ہیں. ان میں سے معمولات کے لیے روزانہ ہمیں ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کی ضرورت ہوگی. میرے حاجی فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک زمانے میں ٹیبلٹ بری بری ہوتی تھی, وہ گولیاں نہیں بلکہ گھولے ہوتے تھے. پھر ڈاکٹروں نے ریسرچ کر کے چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا دی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری روحانی کمزوری کو دیکھ کر لاکھ لاکھ کے جو گولے تھے ان کو اب صرف 500 اور 800 اور 1200 کی گولیوں میں تبدیل کر دیا. اس سے وہی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے جو پہلے گولوں سے حاصل ہوتا تھا. اب اللہ زیادہ مجاہدہ نہیں کراتے, اس لیے کہ ماحول اتنا خراب ہے کہ اس زمانے میں اگر کوئی 5 تسبیح کے لیے بھی بیٹھ جاتا ہے تو بڑی بات ہے. اس زمانے میں ماحول اچھا تھا تو ایک گھنٹے کا مراقبہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. ہمارا ماحول برا ہے, دنیا مادیت اور شرور و فتن سے بھری ہوئی ہے, ہم سب دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ایسے ماحول میں 10 منٹ نکال کر مراقبہ کرنے کا مجاہدہ اس ایک گھنٹے کے مجاہدہ سے بڑھا ہوا ہے. اس ماحول میں 1000 مرتبہ اللہ کا ذکر کرنا اس وقت کے 1 لاکھ کے مجاہدے پر بھاری ہے. بس میرے بھائیو, ہمت کرو اور آگے بڑھو. ہمارے ذمے کوشش کرنا ہے. ایک آخری بات سنا کر ختم کرتا ہوں. ہمارے اکابر میں سے ایک بزرگ, ان کے زمانے کے جو بہت بڑے بزرگ تھے, ان کے پاس بیعت ہونے کے لیے گئے. بڑے نے پوچھا کہ بیعت ہونے سے آپ کے غرض کیا ہے؟
آج کل لوگ بہت جلدی جلدی میں بیعت ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے ادھر ادھر دھکے کھاتے ہیں دوسروں کے پاس کہ اصلاح ہماری کرو, اصلاح ہماری کراؤ. تو بھائی, سوچ سمجھ کے بیعت ہونا چاہیے تھا. یہ بہت عجیب بات ہوگی کہ آپ کسی ایسے شخص کو جی پی بنائیں کہ جس سے آپ کچھ پوچھ ہی نہ سکیں, جس سے آپ بات ہی نہ کر سکیں. تو شیخ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو کمپیٹیبل ہو. بیعت ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے پاس جاتے ہیں, اس کے پاس جاتے ہیں, اس میں اپنے اصل شیخ کی گستاخی بھی ہوتی ہے, تنقیص بھی ہوتی ہے, اور فائدہ بھی نہیں ہوتا. اور اگر چپ چاپ بیٹھے رہیں تو بھی آخرت کا نقصان, اس لیے کہ بیمار آدمی ہے. اب یہ کہ میں وہاں بیعت ہو گیا اور وہاں تو مجھے کوئی کانٹیکٹ وانٹیکٹ ہے نہیں, اور میں اب کسی اور کے پاس بھی نہیں جاؤں, تو کیا اپنے شیخ کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے کب یہ مرے کہ میں اپنی اصلاح کراؤں؟ تو یہ جو سلسلہ ہے جس میں دیکھا دیکھی بیعت ہو جاتے ہیں, یہ بہت غلط طریقہ ہے. ہمارے اکابر کے یہاں, بزرگوں کے یہاں یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا کہ اعلان ہوتا تھا کہ بھئی جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں آگے آ جائیں, یا جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں اس کمرے میں چلے جائیں. پھر ہمارے یہاں یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور کہ بھئی چلو توبہ کر لو, میں جو کلمات کہلواتا ہوں وہ کلمات کہہ دو. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم توبہ کر رہے ہیں, اب وہ کلمات کہتے ہیں تو ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تو مرید کر لیا گیا ہے. ایسے تھوڑا کوئی مرید ہوتا ہے. اس مرید کی, اس بیعت کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, یہ کوئی بیعت نہیں ہوتا. لیکن لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم مرید ہو گئے, اب ہم کہاں جائیں.
ऐसे समझते हैं लोग। इस पीरी मुरीदी की कोई हकीकत नहीं है। पीरी मुरीदी में यह है कि मुरीद को पता हो कि मैं अपनी इस्लाह नफ्स के लिए इनको अपना शेख बना रहा हूं, और शेख को भी ये पता हो कि ये मुझसे अपनी इस्लाह के लिए मुरीद बन रहा है। जैसे निकाह हो रहा है तो लड़की को भी मालूम है कि मेरी तरफ से इजाब हो रहा है, और शोहर को भी मालूम है कि मैं कबूल कर रहा हूं। यहां पता ही नहीं है यहां कि क्या हो रहा है। बाद में लोग कहते हैं कि भाई आप तो मुरीद हो गए। ये तरीका गलत सही नहीं है। शेख की मजलिस में जाना चाहिए एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, चार मरतबा, पांच मरतबा। अब दिल को ऐसा लगता है कि नहीं, इनसे हमें फायदा पहुंच रहा है, इनकी बातें हम समझ भी सकते हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं हमें समझ में आ रहा है, मालूम हो जाएगा हाँ अब यहां हमें बैत होना है। अब तो सोच समझ करके आदमी को बैत होना चाहिए। बैत ऐसे ही हो जाते हैं और फिर जो है इधर उधर की ठोकरें खाते रहते हैं। बहुत से लोग जो है अपनी आखिरत का ख्याल नहीं करते और ऐसा सोचते हैं कि बैत तो मुझे यहां होना है लेकिन मेरे दोस्त क्या कहेंगे। अरे अल्लाह के मामले में दोस्तों का ख्याल, आपका दिल जब जमीर ये कह रहा है कि मेरी अपनी आखिरत की तैयारी इनकी रहनुमाई में हो सकती है और मैं अल्लाह को राजी करने वाला इनकी रहनुमाई में हो सकता हूं, लेकिन अब्बा क्या कहेंगे, अम्मी क्या कहेगी, भाई क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, जिस हलके से मेरा ताल्लुक है हलके वाले क्या कहेंगे। तो मकसूद तो मखलूक हो गई, मकसूद अल्लाह तो है ही नहीं, अल्लाह तो निकल गया बीच में से। जहां हमारा फायदा है अल्लाह को पाना है, तो जिस शेख की रहनुमाई में हम शरीयत पर अमल कर सकते हैं, इत्तिबाए शरीयत हो सकती है, ऐसे शख्स को अपने हवाले करना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि यह बिल्कुल किसी शेख से अपना ताल्लुक जोड़ना शादी करने की तरह है। अब शादी में क्या है, डोंट रश बट रश। इतना रश भी ना करे कि आदमी गलत जगह पे शादी कर ले, लेकिन इतना इंतजार भी ना करे कि बुढ़ा हो जाए। इसलिए कि मरने से पहले पहले अपनी इस्लाह करानी है, मरने से पहले पहले दीन सीखना है, मरने से पहले पहले दीन पर अमल करना है। तो देखा देखी लोग हो जाते हैं, दबाव में आकर के हो जाते हैं, होलसेल तरीके से बैत हो जाते हैं ना, बहुत ठोक बजा करके अंदाजा। तो देखो हमारे बुजुर्गों के यहां तरीका क्या होता था, ऐसा तरीका होता था कि जब कोई बैत होने के लिए आता था और वो देखते थे कि मुझसे इसको फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा, इससे कि कंपेटिबिलिटी नहीं है, तो वो ये कहते थे कि तुम फुला बुजुर्ग के पास चले जाओ, ऐसा करते थे। हमारे हजरत शेख मौलाना जकरिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह के जितने मुरीदीन थे जहां जहां थे, तो जहां वो रहते थे हजरत ये देखते थे कि मैं सऊदी अरब में हूं और ये कराची में है, मैं सऊदी अरब में हूं और ये ढाका में है, मैं सऊदी अरब में हूं और ये दिल्ली में है। तो वहां आपके खुलाफा नहीं, हमारे मशाइख के हक्का में से जो शेख भी होता था तो हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि तुम वहां जाया करो। हमारे शेख हजरत लुधियानवी रहमहुल्लाह तआला, उनका ताल्लुक था हजरत शेख मौलाना जकरिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन रहते थे कराची में। कराची में रहते थे तो वहां डॉक्टर अब्दुल्ला आरिफी रहमहुल्लाह तआला थे। तो हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के इशारे से हमारे शेख डॉक्टर अब्दुल्ला आरिफी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाया करते थे। वहां यह नहीं था कि मेरे कब्जे में रहे, वहां यह था कि किसी कामिल शेख के पास जाकर शरीयत सीखकर, दीन सीखकर, दीन पर अमल करके अल्लाह का हो जाए। ये जो कल्ट हो जाता है ना, कल्ट कल्ट, अल्लाह बचाए इससे, अल्लाह बचाए कल्ट। दीन के अंदर जमातें हो जाती हैं। नहीं, हम सब मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान है। कोई ड्यूसबरी दारुल में पढ़ने के लिए चला जाता है, कोई एकेडमी में आ जाता है, कोई देवबंद चला जाता है, कोई कराची चला जाता है, और सब एक ही रहते हैं। जैसे इसमें कोई तफरीक नहीं, इसी तरह किसी को ये शेख पसंद है तो किसी को ये शेख पसंद है। ये ग्रुप बंदियों में जो तकसीम हो जाते हैं, ये तजगिया थोड़ा ही है, یہ تو تزکیہ کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہیں. تزکیہ تو جو باؤنڈریز ہیں ان باؤنڈریز کو ختم کرتا ہے, تزکیہ باؤنڈریز کو بڑھاتا نہیں ہے. یہ کیسا تزکیہ ہے کہ یہ کوئی نقشبندی ہو گیا, یہ کوئی چشتی ہو گیا, یہ فلاں گروپ کا, یہ فلاں گروپ کا, یہ کیسا تزکیہ ہے جو آپ کو ڈیوائیڈ کرے؟ تزکیہ ڈیوائیڈ نہیں کرتا, تزکیہ تو ڈویژن کو ختم کرتا ہے. تزکیہ ایک دوسرے سے جو خوف ہوتا ہے اسے ختم کرتا ہے اور ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے. تو فکر کرنی چاہیے. ہمارے اکابر کے یہاں دیکھو کیسا ماحول تھا. تو یہ جب آئے بیعت ہونے کے لیے تو ان سے پہلے, اس میں میں نے شاید نہیں عرض کیا ہے, پہلے تو ان سے کہا کہ جاؤ جا کر کے استخارہ کر کے آؤ. امتحان لیتے تھے, اگنور کرتے تھے. بیعت ہونا ہے بہت اچھی بات ہے, پھر مجھے آئندہ ہفتے ملنا. بیعت ہونا ہے, میں ذرا بزی ہوں, مجھے نیکسٹ ویک ملنا, دیکھنے کے لیے کہ یہ کمیٹڈ ہے یا نہیں, میرے اندر ہی اس کا دل ہے یا نہیں, یا یہ کہ نہیں ادھر ادھر. بہت سے لوگ کنوینئنس کے لیے آتے ہیں, خدمت لینے کے لیے آتے ہیں, کمیٹڈ نہیں ہوتے, وہ شیخ نہیں مانتے, وہ خدمت لینے کے لیے آتے ہیں. ان کا مسئلہ دنیا کا ہوتا ہے. اب دنیا کا ہوتا ہے وہ پہلے مرید ہو جائیں گے, مرید ہونے کے بعد ایسا سمجھتے ہیں کہ اب ساری ذمہ داری ان کی تو کوئی ان کی ذمہ داری صرف دین سکھانے کی ہے. یہ اگر آپ کو دنیاوی معاملات میں مشورہ دیتے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے ہی نہیں. ان کی ذمہ داری دین سکھانے کی ہے, قرآن حدیث شریعت مطہرہ, کیسے چلنے کا, گناہوں سے کیسے بچنے کا, یہ کام ہے ان کا. کمٹ نہیں کرتے. کمٹ جیسے ایک یونیورسٹی میں کمٹ کرتے ہیں, ایک مدرسے میں کمٹ کرتے ہیں. یونیورسٹی میں تو ایسا نہیں کرتے نا کہ داخلہ اس یونیورسٹی میں لیا اور دو دن وہاں گئے اور ایک دن یہاں آئے. کمٹ کرتے تھے جب تک کورس پورا نہ ہو جائے. تو ٹیسٹ کرتے تھے, ٹیسٹ. تو ٹیسٹ کیا اور کہا کہ جاؤ جا کر کے استخارہ کر کے آؤ. استخارہ کر کے آئے اور کہا کہ ہمیں اطمینان ہے. تو پھر ٹیسٹ کیا کہ کس نیت سے آپ بیعت ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس لیے بیعت ہونا چاہتا ہوں کہ میرا تزکیہ ہو جائے آپ کی گائیڈنس میں, میرا تزکیہ ہو جائے اور تزکیہ ہو جائے اور میں ذرا سیکھ لوں کہ اللہ کو راضی کس طرح کیا جاتا ہے, اللہ راضی ہو جائے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو اطمینان ہے, کوئی گارنٹی ہے کہ مجھ سے آپ بیعت ہوں گے تو اللہ تزکیہ ہو ہی جائے گا اور اللہ راضی ہو ہی جائے گا؟ کہا کہ نہ, اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو کیا پھر فائدہ کیا مجھ سے بیعت ہونے کا؟ جو مقصود آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں یقین نہیں ہے تو پھر مجھ سے بیعت ہونے کا کیا فائدہ؟ تو اصل جو جواب ہے وہ میں سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ حضرت یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر کے میرا تزکیہ ہو ہی جائے گا, لیکن آپ سے بیعت اس لیے ہونا چاہتا ہوں کہ میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے مجھے فائدہ پہنچے گا. اگر فائدہ پہنچ گیا تو بہت اچھا, اور فائدہ نہیں پہنچا تو میں اللہ کے یہاں جب پہنچوں گا اور اللہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کم سے کم کہہ سکوں گا کہ آئی ہیو ٹرائیڈ, میں کوشش کر کے آیا ہوں, اتنا تو کہہ سکوں گا. تو ہم لوگوں کو اتنی کوشش تو کرنی چاہیے کہ بھائی کسی کو اپنا شیخ منتخب کر لیں, مشائخ حقہ میں سے کسی کو اپنا شیخ منتخب کر لیں. شیخ کیسے انتخاب کیا جائے اس کے بارے میں میرا ایک بیان بھی ہے, شیخ کے انتخاب کا طریقہ, ہاؤ ٹو چوز اے شیخ, میرا ایک بیان بھی ہے اس کے بارے میں. اور نہیں سمجھ میں آئے تو یہ مفتیان کرام ہیں, علماء کرام ہیں, اکیڈمی پر آپ آتے جاتے رہتے, ان سے پوچھو کہ ہم شیخ کیسے چوز کریں. اور اس کے بعد جو ہے جب دل میں لگے کہ ہاں یہ میرے لیے شیخ ہیں, ساری چیزوں کو ایک طرف کر دو اور جا کر کے کہہ دو کہ ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں. ہم اور حوالے کر دو دین کے معاملے میں, اپنے آپ کو حوالے کر دو, ٹرسٹ رکھو ان پر کہ یہ مجھے جو کچھ کہیں گے میرے فائدے کے لیے کہیں گے. مجھے اگر انہوں نے ایسا کہہ دیا کہ انٹل فردر نوٹس تہجد مت پڑھنا تو میں نہیں پڑھوں گا, اس لیے کہ تہجد فرض نہیں ہے, نفل ہے. اور اگر یہ مجھے بھائی گوشت ویجیٹیبل مفید چیزیں ہیں کہ نہیں, کبھی کبھی ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ آپ مت کھائیے, اب مت کھائیے. دیکھو مفید چیز کو بھی روکتا ہے کبھی, اس میں بھی کبھی کبھی روکتا ہے آدمی. ایک شخص جو ہے, ایک نواب صاحب, وہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے منسلک تھے, تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ میرے اندر تکبر ہے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جب تک کسی شیخ کے ساتھ تعلق اچھی طرح سے نہیں جوڑو گے, اس وقت تک اپنا بیمار ہونے کا یقین نہیں ہوگا. وہ بیمار بھی اپنے آپ کو بہت دیندار اور نیک سمجھے گا. تو نواب صاحب کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے اندر تکبر ہے. تکبر ہے تو انہوں نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر خط لکھا کہ حضرت مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے اندر تکبر ہے, تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں, آپ اجازت دے دیں تو خانقاہ میں آؤں, اور خانقاہ میں آ کر خانقاہ میں جتنے لوگ آتے ہیں ان سب کی جوتیاں سیدھی کیا کروں, نکلنے کا جب وقت آئے تو سب کی ایسے جوتیاں رکھ لوں. نواب صاحب, نواب ہمارے زمانے کے میئر کی تو کوئی حیثیت نہیں اس کے سامنے, یہ میئر آف لندن جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں نواب کے سامنے. نواب ایک کنگ ہوتا تھا. تو کہا کہ میں خانقاہ میں, دیکھو اس زمانے کے لوگوں کو کتنی فکر تھی اپنی اصلاح کی, ہے کہ نواب ہے پھر بھی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ بنایا, اور شیخ بنانے کے بعد خط لکھ رہے ہیں کہ میرے اندر پرائیڈ اور اروگنز ہے, اور اس کے لیے میں آپ کی خانقاہ میں آنا چاہتا ہوں, اور خانقاہ میں آ کر کے جوتیاں سیدھی کروں گا تاکہ میرے اندر ہمبلنس آئے. اب نواب پر خط لکھ رہے ہیں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو حکیم الامت نے خط لکھا کہ خود ہی بیمار اور خود ہی طبیب, یہ خط لکھا, خود ہی بیمار اور خود ہی طبیب, خود ہی ڈاکٹر بن گئے اور علاج, بیماری کی تشخیص بھی کر لی, ڈائیگنوسس بھی کر لی آپ نے خود. تو بیمار اور خود ڈائیگنوسس کرے, اور ڈائیگنوسس کے بعد پرسکرپشن بھی خود لکھ ڈالا کہ میں خانقاہ میں آ کر جوتیاں سیدھی کروں گا, یہ علاج ہے. خود ہی بیمار اور خود ہی طبیب, ڈانٹا حضرت نے خط میں, خود ہی بیمار خود ہی طبیب, اور پھر فرمایا کہ یہاں آئیے محتاج بن کر, یہاں محتاج بن کر آئیے, اور ہم اگر آپ سے یہ کہیں کہ جوتیاں سیدھی کریں تو جوتیاں سیدھی کیجئے, اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری گدی پر بیٹھیں تو ہماری گدی پہ بیٹھیے, کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ ہم کریں گے آپ نہیں. یہ اس زمانے میں خانقاہوں میں ہوتا تھا, تو تب جا کر کے اصلاح ہوتی تھی. لیکن اس زمانے کے لوگوں کو, ایک نواب صاحب نے حضرت پر خط لکھا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں, تو حضرت نے فرمایا کہ آپ جہاں کے نواب ہیں وہاں سے یہاں تھانہ بھون تک کا سفر آپ کے لیے ذرا لمبا ہوگا, تو میں فلاں تاریخوں میں لکھنؤ آ رہا ہوں جو آپ سے قریب ہے, تو آپ مجھے لکھنؤ آ کر کے ملیے. حضرت پہنچ گئے لکھنؤ پہنچ گئے, اور رابطہ پہلے سے تھا تو اس کے مطابق تاریخ وہ آ گئے نواب صاحب, اور نواب صاحب کے ساتھ ایک خادم بھی تھے. اس خادم نے مٹھائی کا ایک بہت بڑا ٹوکرا سر کے اوپر اٹھایا ہوا تھا جو حضرت کے لیے ہدیتاً لائے تھے. جب وہ پہنچے ہیں لکھنؤ میں تو حضرت جو ہے کسی اور کے مکان پر تھے, میزبان کے مکان پر نہیں تھے. تو میزبان سے پوچھا کہ حضرت کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں, تو کہا حضرت فرما کر گئے ہیں کہ جب وہ آئیں تو ان کو وہاں بھیج دیں. تو وہاں چلی گئی, وہاں چلے گئے تو ملاقات ہوئی, اور حضرت نے فرمایا کہ نواب صاحب جی ہمارا یہ چاہتا ہے کہ میری دو چار ملاقاتیں ہیں تو آپ میرے ساتھ ہی رہیں. تو کہا حضرت یہ تو عین سعادت ہوگی, آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بیچارہ نوکر آپ کا ہمارے ساتھ کیوں ساتھ ساتھ گھومتا رہے گا, اسے چھٹی دے دو اور اسے کہہ دو کہ شام کے کھانے میں فلاں جگہ پہنچ جائے. اس بیچاری کی چھٹی ہو گئی. اب حضرت تھوڑی دیر اس گھر میں بیٹھے, اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد کہا کہ نواب صاحب چلیں ہم, ابھی تو مرید نہیں ہوئے ہیں, ہم چلیں نواب صاحب, اٹھے ہم. تو کہا جی حضرت. اب حضرت بھی اٹھے، نواب صاحب بھی اٹھے، اب مٹھائی کا ٹوکرا تو وہی تھا، تو مٹھائی کا ٹوکرا تو نواب صاحب لائے تھے، حضرت تو اٹھائیں گے نہیں. اور جیسے میں نے کہا نا نواب کنگ، لیکن اب وہ انہوں نے سوچا کہ یہ تو میں حضرت کے لیے ہدیہ لے کے آیا ہوں، تو انہوں نے ٹوکرا اٹھا لیا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ. اب وہ لکھنؤ کے قریب کے نواب تھے تو جانتے تھے لوگ کہ یہ تو نواب صاحب ٹوکرا اٹھا کر ایک مولوی کے پیچھے چل رہے ہیں. دوسرے گھر میں جا کر کے ٹوکرا رکھ دیا اور بیٹھ گئے، بہت شرمندہ تھے. کہا نواب صاحب چلے ہم آگے؟ کہا کہ جی حضرت. پھر ٹوکرا اٹھا لیا، ایک گھر سے دوسرے گھر، دوسرے گھر سے تیسرے گھر، تیسرے گھر سے چوتھے گھر، چوتھے گھر سے پانچویں گھر، ایسا کراتے کراتے پہنچے گھر. اور گھر پہنچ کر کے حضرت نے فرمایا کہ آئیے نواب صاحب، آپ کو ہم بیعت کر لیتے ہیں. بیعت کیا، اور بیعت کرنے کے بعد کہا کہ نواب صاحب بیعت ہونے سے پہلے آپ کی ایک بیماری کا ہم نے علاج کر لیا ہے جو سالہ سال کے علاج کے بعد نکلتی ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کا ہم علاج کر چکے ہیں. وہ کیا؟ بڑائی. اب وہ بڑائی جتنی بھی تھی وہ تو مٹھائی کا ٹوکرا سر کے اوپر اٹھا کر کے ختم ہو گئی، لیکن وہ لوگ کمیٹڈ تھے. حالانکہ ابھی بیعت نہیں ہوئے تھے، کہہ سکتے تھے کہ بھئی چھوڑو، یہ تم جانو تمہاری مٹھائی جانے، مرید ورید ہم نہیں ہوتے. کمیٹڈ تھے وہ لوگ، ان کو یہ فکر تھی کہ میری اصلاح ہو جائے، اور اصلاح کے لیے یہی آدمی ہے جو میری اصلاح کر سکتا ہے، اس لیے جیسا بھی یہ میرے ساتھ معاملہ کرے بس چپ چاپ صبر کر جاؤ، تب جا کر کے بے اصلاح ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے. یہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے نفس، یہ بہت خطرناک ہے، اور وہ اور شیطان مل کر کے ہماری اندر کی حالت کو اتنی خراب کر دیتے ہیں کہ پھر ہم اچھے کام بھی کرتے ہیں وہ برے ہی ہو جاتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں برے ہو جاتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں برے ہو جاتے ہیں. اس سے کہ ریا آ جاتی ہے، عجب آ جاتا ہے، کبر آ جاتا ہے، بڑائی کا خیال، میں بڑا ہو جاؤں، میں یہ ہو جاؤں، میں یہ ہو جاؤں. یہ جب نہیں نکلتا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے. لوگ امیر بننے کے لیے لڑتے ہیں، محتمم بننے کے لیے لڑتے ہیں، شیخ الحدیث بننے کے لیے لڑتے ہیں، کیا سے کیا ہو جاتا ہے. صدر بننے کے لیے لڑتے ہیں، نیک اور دیندار متدین لوگ، تکلیف ہوتی ہے کہ جماعت میں جا رہے ہیں کہ اس کو کیوں امیر بنا دیا. وقت بھی لگایا جاتا ہے تو اس نیت سے کہ میں قربانی پہ قربانی ہوں تاکہ میری حیثیت لوگوں سے اوپر ہو جائے، قربانی پہ قربانی تاکہ یہ شیخ الحدیث نہ ہو تو ہمارا انتخاب ہو شیخ الحدیث کی حیثیت. تو لوگوں کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت ان کی قربانیاں ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، لیکن اندر نیت بری ہے، ملتا کچھ نہیں ہے. یہ سب پتہ کب چلتا ہے؟ جب ہم بیمار جب اس میں آتے ہیں، اس میں قدم رکھتے ہیں، ہاں صحیح بات ہے، یہ بیماری ہے اندر، یہ بیماری. شروع میں تو بیماری نظر ہی نہیں آتی، اندھے آدمی کو بیماری کیا نظر آئے گی؟ اندھے آدمی کو بیماری کیا نظر آئے گی؟ اسے تو پیلی آنکھیں ہیں تو ہر چیز پیلی نظر آئے گی. وہ تو تھوڑا بہت علاج ہوگا تب سمجھ میں آئے گا کہ یار اب تھوڑا یہ تو سفید جیسا لگ رہا ہے مجھے، تب اسے احساس ہوگا کہ ہاں اب میں ٹھیک ہو رہا ہوں. کوما میں چلا گیا ہو، کوما میں، تو اسپرچل اور روحانی کوما میں جو ہوگا اسے کیا پتا چلے گا کہ میں کس بیماری میں ہوں؟ وہ تو اسپرچل کوما میں ہے، وہ تو کوما میں سے باہر آئے گا تب پتا چلے گا کہ او ہو میں تو اتنے دن سے ہاسپٹل میں ہوں. کوما میں ہوگا اسے کیا پتا چلے گا کہ میرے اندر کیا کیا بیماریاں ہیں؟ اور نفس جو ہے، نفس ہمیشہ وہ کام کرتا ہے، اسی لیے کسی کے انڈر رہنا پڑتا ہے تاکہ نفس اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کر سکے، نفس پابند ہو جائے، وہ غلط قدم نہ اٹھا سکے، پھسل نہ جائے. اسی لیے ہمارے اکابر کے یہاں یہ طرز رہا ہے کہ شیخ کے انتقال کے بعد وہ کسی اور کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، پھر کسی اور کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، پھر کسی اور کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، پھر کسی اور کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. کہتے ہیں وما ابری نفسی، میں نفس کو بری نہیں سمجھتا، یہ کس وقت مجھے دھوکے میں ڈال دے کچھ کہہ نہیں سکتے. تو ابھی آخری بات سن لو اور پھر ختم کر. چلو بھائی، کچھ سمجھ میں آیا؟ اس لیے جو جن کے پاس مشائخ ہیں ان کو تو اپنے اپنے مشائخ سے رابطہ جڑنا چاہیے اور اپنی اصلاح کراؤ. صرف برکت کے طور پہ شیخ کو رکھ کر کے مت بیٹھے رہو. اور جن کے پاس مشائخ نہیں ہے, جن کے مشائخ بیت ہوئے ہی نہیں ہیں, یا مشائخ تھے انتقال کر گئے ہیں اور ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, ہوتے ہیں کبھی انتقال ہو گیا اور کوئی اب ان کو چاہیے کہ شیخ اب صحیح انتخاب کرو شیخ کا. شیخ تو سب اچھے ہوتے ہیں, لیکن آپ کے لیے کون سا اچھا ہے یہ الگ ہو سکتی ہے. تو اس سلسلے میں ذرا غور و فکر کر کے اچھے شیخ کا انتخاب کرنا چاہیے. اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بیعت کسی جگہ ہو گئے ہیں, تعلق پیدا نہیں ہو رہا ہے, پتہ نہیں بیعت ہوئے تھے, صحیح ہوئے تھے, صحیح شیخ ہے, تو کسی اچھے مخلص شیخ کے پاس جا کر کے اس سلسلے میں بات چیت کرو کہ ہماری یہ صورت حال ہے, آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں. یہ تو آخرت کا معاملہ ہے, اس میں بیٹھے نہیں رہنا چاہیے, بیٹھے نہیں اپنی آخرت کی اصلاح فکر کرنی چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ سب آخری وقت تک فکر رہنی چاہیے, آخری وقت تک فکر رہنی چاہیے, آخری وقت تک. جتنے کامل ہو گئے تھے وہ کامل ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو ناقص ہی سمجھتے تھے, ناقص ہی سمجھتے تھے. اس لیے بھائی اس کی فکر پیدا کرو, سب فکر پیدا کرو. رسمی بیعت ہو جانا, برکت کے طور پر بیعت ہو جانا, یہ کافی نہیں.
وہ بڑے بزرگ نے پوچھا کہ بیعت ہونے سے آپ کی غرض کیا ہے؟ عرض کیا کہ حضرت آپ سے رابطہ رہے گا اور آپ کی رہنمائی میں چلوں گا تو روحانی بیماری دور ہوگی اور انشاءاللہ تندرست ہو جاؤں گا, میری اصلاح ہو جائے گی, دل کا تزکیہ ہو جائے گا. حضرت نے پوچھا کہ کیا اس بات کا یقین ہے کہ مجھ سے بیعت ہونے سے اور میری رہنمائی میں چلنے سے علاج ہو ہی جائے گا اور اصلاح ہو ہی جائے گی؟ عرض کیا کہ حضرت یقین تو نہیں ہے. پوچھا کہ پھر بیعت ہونے کا کیا فائدہ؟ عرض کیا کہ دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی, اگر اصلاح ہو گئی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا, اور اگر اصلاح نہ ہوئی تو کم از کم اللہ سے کہہ تو سکوں گا کہ اے اللہ میں کوشش کر کے آیا ہوں. یہ آپ حضرات کے خلوص اور طلب کی برکت ہے کہ اتنی طویل گفتگو ہو گئی, ورنہ بات کرنے کی میری بالکل نیت نہیں تھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ذہن میں بہت اچھا مضمون ڈالا. بس میرے بھائیو اس کی طرف توجہ کرو, ہر شخص اس کا محتاج ہے. اپنے شیخ سے رابطہ رکھو اور رابطہ رکھ کر ان کی بتلائی ہوئی دوا کو اختیار کرو. مشائخ ماہر ہوتے ہیں, وہ آپ کی مشغولیوں کو سامنے رکھ کر دوا تجویز کریں گے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مدرسے میں حدیث پڑھاتا ہے, یہ تفسیر پڑھاتا ہے, یہ فقہ پڑھاتا ہے, یہ مہتمم ہے, یہ طالب علم ہے, یہ ڈاکٹر ہے, یہ تاجر ہے, اس کی اتنی مشغولی ہے اور اس کی اتنی مشغولی ہے. جیسے ایک چھوٹے بچے کو اور کسی بڑے شخص کو ایک ہی قسم کی بیماری ہے, لیکن ڈاکٹر بڑے کے لیے کڑوی دوا دیتا ہے اور چھوٹے کے لیے میٹھی. ڈاکٹر مریض کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ دوا کیسی دینی چاہیے. مشائخ بھی اسی طرح ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ روحانی طبیب ہیں. وہ بھی مریض کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کیسی دوا تجویز کرنی چاہیے. اسی لیے اطلاع اور اتباع ضروری ہے. اطلاع اور اتباع ہوگا تو مریض اپنی مشغولی بتلائے گا کہ آپ نے مجھے ایک پارے کی تلاوت کے لیے کہا تھا, بہت کوشش کے بعد الحمدللہ روزانہ آدھے پارے کی تلاوت پر قابو آ گیا ہے. ایک عرصے کے بعد شیخ کو جب محسوس ہوگا کہ اس کی مشغولیاں اتنی ہیں کہ ایک پارے کی گنجائش نہیں ہے, تو شیخ خود کہے گا کہ آپ آدھا پارے ہی کا معمول رکھیے, اور ساتھ تسلی بھی دے گا کہ فکر مت کیجیے, گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ان اشغال کی برکت سے اور صحبت شیخ کے نتیجے میں دل صاف اور پاک ہوتا ہے, اندر کی ساری بیماریاں اور رذائل دور ہوتے ہیں, اللہ کی محبت دل میں اترتی ہے, مجاہدہ آسان ہوتا ہے, روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے اور ولایت کا مقام نصیب ہوتا ہے, حسن خاتمہ کی دولت ملتی ہے, اور آخرت کی ساری منزلیں آسان اور مزیدار ہو جاتی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رحم کا، کرم کا، یسر و سہولت کا، عفو و عافیت کا، فضل و عنایت کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشوں سے درگزر فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، ہمارے قلوب کا، نفوس کا تزکیہ فرما دے. یا ارحم الراحمین، مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، رذائل سے پاک فرما، خسائل سے آراستہ فرما. یا ارحم الراحمین، ہم سے راضی ہو جا، اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، دوسروں تک تیرے دین کو پہنچانے والا بنا دے، دوسروں کو دین سکھانے والا بنا دے. الہ العالمین، ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما. الہ العالمین، آخرت کی فکر نصیب فرما، تیری مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے عقائد کو پختہ بنا دے، عبادتوں کو حسین بنا دے، ہمارے معاملات کو، ہماری معاشرت کو درست فرما دے. الہ العالمین، ہمیں اخلاق حسنہ سے آراستہ فرما دے، پورے دین پر عمل کرنے والا بنا دے. الہ العالمین، مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، اپنے کام میں لگا دے، اپنا بنا لے، اپنے کام میں لگا دے. الہ العالمین، اپنی رضا نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما. الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین، ہمیں باطنی خسائل سے آراستہ فرما، باطنی رذائل سے ہمیں پاک و صاف فرما. الہ العالمین، ذکر سے ہماری زبان کو تر و تازہ فرما، ہمارے قلب کو منور فرما. الہ العالمین، اشغال اور معمولات کی پابندی کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے شیخ کی عظمت محبت عطا فرما. الہ العالمین، ان کی صحبت میں طلب اور احتیاج کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین، ان کے فیض سے ہمیں فیضیاب بنا دے. الہ العالمین، ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما دے. الہ العالمین، اس طریق کے جتنے تقاضے ہیں ان سارے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا دے. الہ العالمین، با ادب بنا دے، با ادب بنا دے، با ادب بنا دے. علم سے الہ العالمین بہراور فرما، جہالت کو دور فرما، جہالت کو دور فرما، جہالت کو دور فرما،
دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, خلوص نصیب فرما, دلوں کو صاف فرما دے, دلوں کو صاف فرما دے, دلوں کو صاف فرما دے. الہ العالمین ہمارے طلبہ اور طالبات کے امتحانات کو آسان فرما دے. الہ العالمین انہیں کامیابیاں نصیب فرما, کامیابیوں سے ہم کنار ہونے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے سب کا غیب سے انتظام فرما. الہ العالمین علماء کو قبول فرما, علماء کو قبول فرما, علماء کو قبول فرما, سب حاضرین کو قبول فرما, ہم سب کے متعلقین کو قبول فرما, دور دور تک پوری امت کو قبول فرما. الہ العالمین آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی ہے وہ ساری بھلائیاں عطا فرما, جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.